کل اس عشرہ مجالس کی کل آخری مجلس ہوگی، اور مجلس کا ٹائم وہی بعد نماز مغربین ہے، اور کل شب یہ تابوت امام حسین علیہ السلام برآمد کیا جائے گا۔ کل نماز کا ٹائم 7:40 ہے، تو آپ لوگ اگر نماز میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو 7:40 تک یہاں آ جائیں۔ پر محمد والے محمد صلوات۔
درود بھیج دیجیے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیم علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز و خواران محترم، نوی تقریر ہے، سورہ عصر موضوع مجالس رہا، اور آج بھی اسی سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ارشاد پروردگار ہے، ایک پالیسی سٹیٹمنٹ پروردگار عالم کی طرف سے، کہ تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، تمہیں اس دنیا اور کائنات کے اندر گل سرسبز بنایا گیا ہے، اس کائنات کا مرکزی کردار تم ہو، اور تم ہی اگر اپنے مقصد تخلیق کو نہیں پہچانو گے تو پھر یہ گزرتا ہوا زمانہ اس بات کی گواہی دے گا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اگر ایک انسان اپنی حیثیت کو نہ پہچانے، اپنے اسٹیٹس کو ریکگنائز نہ کرے، اکنالج نہ کرے، تو ظاہر ہے کہ کتنی ہی بڑی نعمت اس کے پاس ہو، وہ اس نعمت کے کفران ہی کا مرتکب قرار پاتا ہے۔ اس نعمت کو وہ وہاں پر یوز نہیں کرتا کہ جس طرح سے پروردگار عالم اسے یوز ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے پھر پرائس پے کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر ایک انسان صحیح وقت پر صحیح ڈھنگ سے اس بات کو سمجھ لے کہ اس کے لیے کیا چیز مناسب ہے اور صائب ہے، تو یہ رعایتیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ جو ایمان لے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو اور ہدف کو ریکگنائز کرنا اور ایکنالج کرنا شروع کر دیا، کہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ وہ کہیں سے آئے تھے اور کہیں جانا ہے، تو دنیا جو مشاہدے میں آ رہی ہے یہ عارضی مقام ہے کہ جہاں پر اگلی دنیا کے لیے اسے تیاری کی خاطر بھیجا گیا ہے۔ اب جس کے بعد پوری زندگی انسان کی بامقصد ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ کچھ میرا آبجیکٹیو ہے، اور پھر جب وہ اس دنیا کے ساتھ جو انسین ورلڈ ہے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے، تو پھر ہدایت کا طلبگار بنتا ہے، اور جب ہدایت کا طلبگار بنتا ہے تو ہادی کی تلاش کرتا ہے۔ جب ہادی کی تلاش کرتا ہے تو اس میں اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ برحق ہادی اور ہادی نما جھوٹے شخص کے درمیان فرق کر سکے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ خدا اور خدا نما جو بت ہوتے ہیں ان کے بھی ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن پروردگار عالم صرف یہ نہیں چاہتا کہ انسان بالغیب کی ایک دنیا ہے اس کو بس قبول کر لے وداؤٹ اینی ریزن، بلکہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کے وہم اور آئی واش سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے، ایلوجن سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے، سپرسٹیشن سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے، وہ دھوکہ نہ کھائے اور جو حق اور حقیقت ہے اس کو وہ قبول کرے۔ اس لیے پروردگار عالم لا الہ کا اعلان پہلے کرواتا ہے، الا اللہ کا اعلان بعد میں کرواتا ہے، کہ تمام معبودان باطل کا انکار، تو وہ معبودان باطل کو جو مان رہے ہیں وہ بھی غیب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ رہے ہیں، مگر یہ ایک ایسا ایرر ہے کہ جس کو پروردگار عالم پسند نہیں کرتا، لہٰذا کہتا ہے کہ پہلے معبودان باطل کا انکار کرو، ہم غیب کے ساتھ تمہارے تعلق کو دیکھنا چاہتے ہیں مگر تمہیں دھوکہ کھاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، تم اس دنیا میں رہو اور اس طرح سے رہو کہ غیب کی اہمیت کو بھی سمجھو، غیب کے نام پر دھوکہ بھی مت کھاؤ، اور پھر خدا واحد کے ساتھ جب تم کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر جو اس کی طرف سے ہادی ہے اس کو قبول کرو، خود ساختہ ہادی کو قبول مت کرو۔ خود ساختہ ہادی کا مطلب تو یہ ہے کہ تم نے خدا کے بنائے ہوئے ہادی کو قبول نہیں کیا، بندوں کے بنائے ہوئے ہادی کو قبول کر لیا، تو جب بندوں ہی کے بنائے ہوئے ہادی کو قبول کرنا تھا تو پھر خدا کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو نظام جو تھا وہ پھر واپس ڈسکنیکٹ ہو گیا، اس لیے کہ ہم تو یہ ساری ایفرٹ کر ہی اس لیے رہے تھے کہ اس انسین ورلڈ کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن اسٹیبلش ہو سکے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ جو یہ لفظ ایمان ہے اس کے اندر کتنی وسعت پائی جاتی ہے، کہ نہ خدا کے نام پر کوئی تمہیں دھوکہ دے سکے، نہ نبی کے نام پر کوئی تمہیں دھوکہ دے سکے، نہ امام کے نام پر کوئی تمہیں دھوکہ دے سکے۔ جو واقعی خدا ہے اس کو خدا مانو، جو واقعی نبی ہے اس کو نبی مانو، جو واقعی امام ہے اس کو امام مانو۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اللہ پھر اب اس سلسلے سے اگر کوئی پیغام آئے گا تو اس کے اندر نہ قیاس ہوگا، نہ استحسان ہوگا، نہ کوئی اسپیکولیشن ہوگا، نہ کوئی تکا ہوگا، بلکہ وہ پیور گائیڈنس ہوگی پروردگار عالم کی طرف سے، جس کو انسان نے قبول کرنا ہے، اور وہی وہ دوسرا حصہ بن جاتا ہے کہ وہ عمل الصالحات، کہ عمل صالح انجام دینے والے۔ تو ایمان لانے والے اور عمل صالح انجام دینے والے، یہ وہ افراد ہیں کہ جو خسارے سے باہر ہیں۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم اگلے مرحلے کے اندر انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر، کہ تمہاری ذمہ داری سوسائٹی کے حوالے سے بھی ہے، تمہاری ذمہ داری خاندان کے حوالے سے بھی ہے، تمہاری ذمہ داری اپنی فیملی کے حوالے سے بھی ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں جو خسارے سے باہر ہیں، کہ پھر حق کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ صبر کا پیغام دوسروں تک امپارٹ کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کنوے کرتے ہیں۔ یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ حق کا پیغام اور صبر کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے ہیں، تو برادران عزیز یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر صبر کا پیغام صبر کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ صبر کا پیغام پہنچانے ہی کے اندر اگر ایک انسان بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگے تو یقین جانیے پھر وہ تواصو بھی صبر نہیں ہوگا، صبر کے نام پر کچھ ہوگا۔ تو جس طرح ایمان کے نام پر دو نمبری نہیں چلے گی، عمل صالح کے نام پر دو نمبری نہیں چلے گی، اسی طرح حق اور صبر کی تواسی کے نام پر بھی دو نمبری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پر خاص طور پر غور کیجیے گا۔ ہوتا ہے ایک انسان ہے رنگینی دنیا کے اندر بہک گیا، خدا کو بھول گیا، اس نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ اسی طریقے سے گزار دیا اور اچانک بیدار ہوا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، کوئی واعظ پسند آ گیا، کوئی تقریر اچھی لگ گئی، کوئی کتاب پڑھ لی، کوئی تحریر اس کے ہاتھ لگ گئی، اس نے پڑھا، اور اب اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا دل خدا کی طرف مائل ہوا۔ یہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے وطن کے اندر تھا تو ایک رسمی عبادت تھی وہ انجام دیا کرتا تھا، وطن سے باہر گیا، پردیس آیا تو پردیس کی جو رنگینیاں تھیں اتنا ابزارب کر لیا کہ اس کے بعد وہ خدا سے فرنٹ ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کوئی ایسی واردات قلبی ہوئی کہ جس کے نتیجے میں پھر واپس وہ خدا کی طرف منقلب ہوا۔ مگر اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ خدا کی طرف متوجہ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ یہیں پر اس کے دوسرے فیملی ممبرز بھی ہیں، دوسرے دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ جب وہ ان کی طرف رک کر کے دیکھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ یہ تو سو رہے ہیں، تو اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں جاگ گیا ہوں۔ تو جناب آپ آج جاگ گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے جاگنے کے ساتھ سب آپ کے ساتھ جاگ جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ کل تک آپ بھی تو سو رہے تھے، جب کل تک آپ سو رہے تھے تو صحیح وقت پر آپ بیدار ہو گئے، تو حکمت کے ساتھ کسی نے آپ کو بیدار کیا ہے، حکمت کے ساتھ آپ دوسروں کو بیدار کریں۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ لاٹھی لے کر کے پیچھے پڑ جائیں کہ تم دیندار کیوں نہیں بنتے۔ یہ طالبان اپروچ جو ہے یا داعش کی جو اپروچ ہے وہ آل محمد کے مکتب میں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اگر وہ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہے تو اتنا وہ عجلت کا شکار ہو جائے، اتنا وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرنے لگے کہ ساری حکمت کو کمپرومائز کر دے، اور پھر اس کے بعد کہے کہ چونکہ میں بیدار ہو گیا ہوں، چونکہ میں اس وقت درست ہو گیا ہوں، چونکہ اس وقت میں خدا کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں، اس کی تمنا یقیناً یہی ہونی چاہیے، اس کی خواہش یقیناً یہ ہونی چاہیے، مگر خواہش اور تمنا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پریکٹیکلی یہ کام اسی طریقے سے ہو جائے گا جس طرح سے اس کی تمنا ہے، بلکہ یہ کام وہ ہے کہ جو صبر کی تلقین کا ہے اور صبر کے ساتھ ہو، اس کے اندر بھی استقامت کی ضرورت ہے، اس کے اندر بھی کنسسٹنسی کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے خاص طور پر کیوں گزارش کی کہ اگر کوئی شخص ممبر پر آ جائے اور وہ اجلت پسند ہو جائے تو بھی کام نہیں چلے گا، اگر کوئی شخص ہے وہ مدرسے کے اندر ٹیچر بن گیا اور وہ بچوں کو کچھ پڑھانا چاہتا ہے اس میں بھی جلد بازی سے کام نہیں چلے گا۔ کہیں پر بھی جو دین کا کام ہوتا ہے، تبلیغ کا کام ہوتا ہے، ٹرانسفارمیشن کا کام ہوتا ہے، اس کے اندر انسان کو بہرحال بہت زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہی وہ چینج آ سکتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال اس کی عرض کرتا ہوں۔ یہ جناب آغائے محسن کراتی ایران کے بہت معروف مدرس ہیں، بہت معروف یعنی عوامی سطح پر بھی بہت معروف، ان کے ایران ٹی وی سے بڑے پروگرامز بھی آیا کرتے تھے اور ان کی کتابیں بھی بہت ہی معروف ہیں، یعنی جو پڑھنے والے ہیں کتابیں وہ جانتے ہیں کہ آیت آغا محسن کراتی معروف شخصیت ہے۔ اچھا، ان کی جو تقریریں اگر آپ سن لیں یا ان کی آپ کتابیں دیکھ لیں، یہ مثالوں کے بادشاہ ہیں، مثالیں ان کی بہت ہی رساں، بہت عمدہ، دل کو چھو جانے والی ان کی مثالیں ہوتی ہیں، اور مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھانا نسبتاً آسان بھی ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر مثالیں بہت دی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جو میں نے اپنے ٹین ایج میں پڑھی تھی مگر واقعاً بہت مفید کتاب ہے، جس کا نام ہے مکتب رسول، وہ عقائد کی کتاب ہے، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا، جامعہ تعلیمات اسلامی پاکستان والوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ انٹرنیٹ پر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں یہ کتاب مل جائے گی، پڑھنے والی کتاب ہے، کیونکہ مثالوں کا ڈھیر ہے، یعنی وہ افراد جو خاص طور پر نوجوانوں کو ٹرین کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دین پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے وہ مثالیں واقعاً بہت مفید ہیں۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں اس کی بھی چلی عرض کر دیتا ہوں کہ انہوں نے وہاں پر توحید کی بحث میں پروردگار عالم کے احسانات، خدا کی نعمتوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی۔ انہوں نے کہا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری سامنے ہوتی ہیں مگر اس کے باوجود ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ بھائی پانی ہے تو اس کا نعمت ہونا تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پیاس لگتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ بھائی پانی نعمت ہے۔ بھوک لگتی ہے تو کھانے کا نعمت ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سانس نہ لیں تو سانس اکھڑنے لگے گی تو آکسیجن کا اور ہوا کا نعمت ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ گرمی بہت شدید ہے تو اچانک اگر بارش ہو جائے تو بارش کا نعمت ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ کہ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سامنے ہوتی ہیں مگر سامنے ہونے کے باوجود انسان توجہ نہیں کر پاتا ہے کہ اس کا بھی کتنا ایک امپورٹنٹ رول میری زندگی کے اندر۔ میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں کہ ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ میں سے تو ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں مگر اپنے آپ کو تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ جب تک آئینہ نہیں ہوگا میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا۔ تو سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ تو میرا اپنا وجود ہے، مگر میرا وجود قریب ہونے کے باوجود میرا چہرہ، میرے خد و خال مجھ سے مخفی ہیں۔ جب تک ایک آئینے کا سہارا نہ لوں میں خود کو نہیں دیکھ سکتا، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ مچھلیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور کہا کہ ایک مچھلی نے دوسری سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، پتہ نہیں یہ پانی کیا ہوتا ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، پتہ نہیں یہ پانی کیا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس وقت پانی کے اندر ہیں، ذرا سا باہر نکلیں اور تڑپیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ پانی کیا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایک چیز کا وجود اتنا زیادہ واضح ہوتا ہے کہ انسان گویا اس کو کل عدم قرار دے دیتا ہے۔ یہ بھی انسان کی ایک نفسیات ہے۔ اب آئیے آگے محسن کراتی کی مثال، وہ اس مثال کو دیتے ہیں انگوٹھے کے حوالے سے۔ انگوٹھا تو آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر کیا ایسی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ذرا اس کے رول پر غور کیجئے کہ عام طور پر انسان کی توجہ نہیں ہوتی ہے کہ اس انگوٹھے کا کیا رول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوشش کیجئے گا کبھی کہ آپ اپنے کالر کا بٹن انگوٹھے کے بغیر ذرا بند کر کے تو دکھائیں۔ کبھی آپ اپنے کالر کا بٹن کوشش کریں کہ اسے بند کر سکیں انگوٹھے کے بغیر۔ تو انہوں نے وہاں پر لکھا ہے کہ ابھی ٹرائی کریں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی ٹرائی کریں، آپ گھر جا کر ٹرائی کیجیے گا، لیکن یہ آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ میں نے بہت کوشش کی تھی۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا تھا تو واقعی میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں انگوٹھے کے بغیر ذرا سا کوشش تو کروں، تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا مگر ہو جائے گا، لیکن آج تک مجھے کوئی ایسا ملا نہیں کہ جو بعد میں آ کر مجھے اطلاع دے رہا ہو کہ نہیں ہم نے انگوٹھے کے بغیر کالر کا بٹن بند کرنے میں بالآخر کامیابی حاصل کر لی۔ مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا ایک رول ہے جو ہماری زندگی کے اندر ہے۔ انسان اس رخ سے غور کرتا ہے تو خدا سے اور زیادہ محبت کرنے لگتا ہے، اور زیادہ اس کا پیار بڑھ جاتا ہے اپنے خالق کے ساتھ۔ اچھا اب آئیے، یہ تو اس موضوع سے براہ راست مناسبت نہیں تھی ان مثالوں کی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، امر بے معروف اور نہی عرض منکر، اس کا بھی اردو ترجمہ اویلیبل ہے اس کتاب کے اندر۔ اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تو وہی ہو گیا، تواصو بالحق تواصو بالصبر، یہ دوسری تعبیر ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے ایک اپنا واقعہ خود پر رکھتے ہوئے بیان کیا، اور یہ بھی کسی شخص کی گریٹنیس ہوتی ہے کہ وہ خود پر رکھتے ہوئے کسی بات کو بیان کر دے۔ اجلت پسندی، جلدی کرنا کہ بس کسی طریقے سے ہر ایک کو کان سے پکڑ کر مسلمان بنا دوں، ہر ایک کو کان سے پکڑ کر مومن بنا دوں، اگر مومن ہے تو کان سے پکڑ کر متقی بنا دوں، اگر کوئی بے نمازی ہے تو بس کان سے پکڑ کر نمازی بنا دوں، اگر عزاداری کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو بس کان سے پکڑ کر اس کو عزادار بنا دوں۔ علامہ سید علی نقی صاحب یاد آئے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس اختیار نہ ہوتا تو دنیا میں کافر کا وجود ممکن نہیں تھا۔ کافر کا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار نے انسان کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا۔ پروردگار عالم زبردستی کرنا چاہتا تو کس کی مجال تھی کہ وہ کافر رہ پائے؟ لہذا قرآن کے اندر دیکھیں گے، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، تو چاہے مومن بنے جو چاہے وہ کافر بنے، ہم گن پوائنٹ پر کسی کو مومن نہیں بنائیں گے، اور شیطان کو کسی کو گن پوائنٹ پر کافر نہیں بنانے دیں گے۔ ہم گن پوائنٹ پر کسی کو مومن نہیں بنائیں گے، اور شیطان کو کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر کافر بنانے نہیں دیں گے۔ یہ جملہ خود شیطان کا قرآن مجید نے نوٹ کیا ہے، کوٹ کیا ہے، کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ شیطان کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، تو نے مروا دیا، تو نے پھنسوا دیا، تو نے گمراہ کر دیا، تو اس موقع پر یہ سورہ ابراہیم 14 سورہ آپ دیکھیے گا اس کے اندر، کہ وہاں پر پروردگار عالم نے کہا کہ لوگ اس کو برا کہہ رہے ہوں گے، تو شیطان سامنے سے کہے گا فلا تلومونی ولومو انفسکم، مجھے کنڈیم مت کرو، اپنے نفس کو کنڈیم کرو، میرا تمہارے ساتھ کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں تھا کہ میں تمہیں جان بوجھ کر زبردستی فورسفلی گمراہ کر دیتا، میرا کام تھا ایکسپلوئٹ کرنا، گمراہی کو قبول کرنا، تمہارا اپنا اختیار اور تمہاری اپنی چوائس تھا۔ کہ بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے انسان کو محدود فری ول کے ساتھ پیدا کر دیا اور پھر ہدایت فراہم کر دی۔ نہ شیطان زبردستی گمراہ کر سکتا ہے، نہ نبی اور امام زبردستی ہدایت دے سکتا ہے، وہ گمراہی کے لیے ایکسپلوئٹ کرتا ہے، یہ ہدایت کے سگنلز لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر دیتے ہیں۔ حر بننے کا اختیار ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، کہ یہ پھر چوائس انسان کا کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے، تو زبردستی نہیں ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہی ہے، کیا خدا دین میں کوئی جبر نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم فورسفلی قطعاً کسی کو مسلمان نہیں بنائے گا، اور فورسفلی کسی کو مسلمان بنایا جا بھی نہیں سکتا۔ یعنی آپ صرف زبان سے اقرار لے لیں تو وہ دل سے مسلمان تو نہیں ہوا۔ یہ بات تو تب ہے کہ جب ایک انسان واقعاً دل سے ایمان لے آئے۔ آمنو کا یہی مطلب ہے نا، صرف زبان سے کہنا اگر ایمان ہوتا تو پھر تو جتنے منافقین ہیں ان سب کو مومن شمار کیجیے، مگر ان کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ دل سے مسلمان نہیں۔ تو پروردگار عالم کے علم ہے کہ کون دل سے مسلمان ہے، کون دل سے مسلمان نہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری تو یہی ہے کہ جو اقرار کرے گا ہم قبول کر لیں گے، مگر اس اقرار کو زبردستی نہیں ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کو پیش کر دو۔ رسولوں کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے تو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے، وہ پیغام کو بس صاف صاف پہنچا دے کہ یہ ہے پیغام، اب تم کو سمجھ میں آتا ہے تو قبول کرو، ورنہ پھر آخرت کے اندر حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ وارننگ جو ساتھ اٹیچڈ ہے، وہ ایسوسیٹڈ ہے، مگر وہ معاملہ پھر آخرت کا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کو فورسفلی کنورٹ کرنا، کسی کو فورسفلی مسلمان بنانا، فورسفلی شیعہ بنانا، کا یہ نہ آل محمد کا طریقہ کار ہے، نہ اسلام کی خواہش، کچھ بھی نہیں۔ اب آئیے واغ محسن کراتی کی مثال، وہ اپنے اوپر رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ایک جگہ پر میں انوائٹڈ تھا، مدعو تھا، تو جس جگہ پر میں انوائٹڈ تھا وہ میرے میزبان دو شہید بچوں کے والد تھے، یعنی دو شہید جوانوں کے والد تھے، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے جب ہم لوگ بھی جاتے ہیں تو بہت سارے افراد کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے گھر پر تشریف لائیے، ہمارے گھر پر تشریف لائیے، ہوتا ہے. تو وہ کہیں گئے ہوئے تھے ایران ہی کے اندر، وہاں پر جہاں گئے تو دو شہید جوانوں کے والد نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ میرے گھر پر تشریف لائیے، مجھے بہت خوشی ہوگی. تو وہ ان کے گھر پر گئے. اچھا، اب آپ کو ایک مسئلہ شرعی یقیناً معلوم ہوگا کہ اگر ایک انسان وضو کرتا ہے نماز کے لیے تو پھر مناسب یہ ہے، زیادہ ثواب اس میں ہے کہ جو وضو اس نے کیا ہے تو اپنے اعضائے وضو کو وہ خشک نہ کرے، ڈرائی نہ کرے، یعنی جو پانی چہرے پر پڑا ہوا ہے، جو ہاتھ پر ہے، اس کو وہ ڈرائی نہ کرے، وائپ آؤٹ نہ کرے، اس کو اسی طریقے سے رہنے دے اور نماز پڑھے. تو کیا ہوگا؟ کا ثواب بڑھ جائے گا. کیا یہ واجب ہے؟ جواب جی نہیں، واجب نہیں. اگر کوئی جان بوجھ کر بھی خشک کر لے تو کیا اس نے کوئی گناہ کیا؟ کوئی گناہ نہیں کیا. لیکن اگر ایسا نہ کرے اور اس کو ڈرائی نہ کرے، خشک نہ کرے، ثواب زیادہ ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. آغے محسن کراتی کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جب میں ان کے گھر پر گیا تو وہاں پر انہوں نے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا اور اس میں تھوڑا سا وقت تھا اور نماز کا ٹائم ہو گیا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں نماز پڑھ لوں. کہا کہ بہت مناسب ہے، آپ نماز پڑھ لیجیے، پھر اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے غسل خانہ بتائیے تاکہ میں وضو کر سکوں. تو وہ مجھے غسل خانے لے گئے اور وہاں پر میں نے وضو کیا. جب میں وضو کر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ تولیہ لے کر کھڑے بیٹھے، ٹاول لے کر کھڑے بیٹھے. یعنی ان کا مقصد کیا تھا کہ یہ باہر نکلیں گے اور ان کے ظاہرے کے چہرے پر پانی ہوگا تو میں ان کے لیے ٹاول لے کر ریڈی رہوں تاکہ یہ اسے خوش کر سکے. ان کی توجہ نہیں ہوگی اس مسئلے کی طرف. تو آغے محسن کراتی کہتے ہیں کہ میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ بھائی یہ تو موقع ہے امر بالمعروف کرنے کا، کہ یہاں پر میں ان کو متوجہ کروں کہ جناب مسئلہ تو یہ. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی قبا میری ذمہ داری، قبا میرے کاندھے پر، ابا میرے دوش پر، امامہ میرے سر پر. تو عالم ہونے کی حیثیت سے میں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی. تو میں نے فوراً یہ کہا کہ جناب یہ آپ تولیہ لے کر کھڑے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وضو کے بعد اعضائے وضو کو خشک نہ کیا جائے تو ثواب زیادہ ہے، حدیث میں آیا ہے. یہ جملہ جو ہے نا، یہ انورٹڈ کوماز کے اندر کہ حدیث میں آیا ہے، وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ جناب حدیث میں آیا ہے کہ اگر وضو کر لیا جائے تو اس کے بعد اعضائے وضو کو اگر خشک نہ کیا جائے تو ثواب زیادہ ہے، یہ حدیث میں آیا ہے. تو انہوں نے سامنے سے ایک جملہ کہا، دو شہید بچوں کا باپ آپ کی محبت میں تولیہ لے کر کھڑا ہو، اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا. آغے محسن کراتی خود لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک لمحے کے لیے مجھے جھٹکا لگا اور میں نے واقعاً غور کیا کہ یہ میں نے کیا کیا. یعنی یہ کون سا ایسا واجب اور حرام والا معاملہ تھا کہ جس کے لیے میں نے اتنی عجلت کا مظاہرہ کیا. اگر اس موقع پر میں اس سے تولیہ لے لیتا اور اس کا دل رکھنے کے لیے میں اپنے اعضائے وضو کو تھوڑا پونچھ لیتا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا نا کہ ایک مستحب مجھ سے چھوٹ جاتا، لیکن یہ کہ اس کا دل نہ ٹوٹتا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم دسترخوان پر بیٹھتے کسی مناسب موقع پر میں اس کو متوجہ کر دیتا کہ آپ نے بڑی زحمت فرمائی کہ آپ تولیہ لے کر کھڑے تھے اور ظاہر ہے کہ میں نے لے بھی لیا، لیکن یہ کہ بس آئندہ کے لیے دیکھ لیجیے گا اگر یوں کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یہ اچھا ہوتا یا وہ اچھا تھا کہ پہلے ہی میں نے اس کے سامنے ایک اٹیک، پہلے ہی اس کے اوپر ایک حملہ کہ جناب ایک حدیث میں آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب دو شہید بچوں کا باپ تولیہ لے کر کھڑا ہے، اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ واقعاً بات تو ٹھیک ہے. یعنی فرض کیجئے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ شراب کا گلاس لے کر کھڑے ہوتے اور میں باہر آتا اور وہ کہتے ہیں کہ آپ تھک گئے ہوں گے تو میں نے پسند کیا کہ آپ کو ایک شراب کا گلاس پیش کروں، تو پھر میں واقعاً اگر بفر جاؤں اور تھوڑا سا ہائپر ہو جاؤں تو بات سمجھ میں آتی کہ جناب وہ ایک حرام کام کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور مجھ سے وہ حرام کروا رہے ہیں، تب تو یقیناً میرا بگڑنا کچھ بنتا ہے، کچھ غصے میں آنا بنتا ہے. لیکن یہ کون سا موقع تھا کہ اس بات کو میں بنیاد بنا کر خام خام ان کے اوپر میں نے ایک چڑھائی کر دی. تو بات کے اندر وزن ہے. ایک برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ بھائی اگر ایک مصلحت کے تحت وقتی طور پر ایک مستحب کو اگر ایک انسان کمپرومائز کرے اور اس کا فائدہ یہ ہو کہ لٹل لیٹر وہ صحیح مناسب وقت پر، اس لیے کہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کب آپ کس بات کو بیان کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، خاص طور پہ میرے نوجوان دوست، کہ اگر پھل ہے نا، اگر وقت سے پہلے آپ نے توڑ لیا تو کچا ہے، کھا نہیں سکے گا، اور اگر وقت پر نہیں توڑا اور وہیں پر وہ لٹکا رہا تو وہ سڑ جائے گا، پھر وہ قابل استعمال نہیں رہے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وقت سے پہلے نہ توڑیں اور وقت کے بعد نہ چھوڑیں. وقت سے پہلے توڑنا نہیں ہے اور وقت کے بعد چھوڑنا نہیں ہے. تو صحیح وقت پر اگر اس کو پلگ کر لیا جائے تو پھر انسان اس کو کھا بھی سکتا ہے, استفادہ بھی کر سکتا ہے. یہ معاملات اولاد کے ساتھ, کہ انسان اگر اپنی اولاد کو بھی ٹرین کرنا چاہتا ہے تو صحیح وقت کا وہ انتظار کر, صحیح وقت کا انتظار, یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. دیکھیے برادران عزیز, چلیے اسی بات کو تھوڑا سا میں اور آگے بڑھاتا ہوں. یہ جناب آغا کاشف الغطا کے حوالے سے, نجف کے بہت معروف فیملی ہے, ان کے خاندان کے حوالے سے ہے کہ ایک بزرگ عالم دین تھے نجف. نجف چھوٹا سا شہر, آج بھی نجف کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے, عظمت کی بات نہیں کر رہا ہوں. فار گاڈ سے ایک ایسا نہ ہو کہ میں نے ایک جملہ کہہ دیا اور اس کے بعد مجھے اس کی وضاحتیں دینا پڑے کہ آپ نے کہہ دیا چھوٹا سا شہر. چھوٹا سا شہر اس کے سائز کے حساب سے بات کر رہا ہوں, ورنہ اس کی عظمت کے اعتبار سے تو جہاں مولا کائنات دفن ہے. تو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے سائز کے اعتبار سے بڑا چھوٹا سا شہر حرم, حرم امیر المومنین کے گرد کچھ آبادی ہے, پھر ظاہر ہے کہ اب تو تھوڑا پھیل گیا, ورنہ پہلے تو یہ بہت ہی مختصر ہوتا تھا. تو اس زمانے میں کہ جب اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی اور قریب قریب ہی نزدیک نزدیک ہی گھر ہوا کرتے تھے, تو کاشف الغطا فیملی ان کا یہ واقعہ ہے کہ وہ لوگ بھی قریب کہیں رہتے تھے, مگر یہ کہ بہرحال واکنگ ڈسٹینس تھا, ممکن ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ حرم سے 10 منٹ کا فاصلہ ہوگا. تو اب ٹائمنگ آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے, کہ صحیح وقت پر صحیح جملہ کہنا یہ کتنا اہم ہے. ہوا کیا کہ مجتہد کا گھر ہے, روحانیت ہے, اسپریچویلٹی ہے, اور وہ پسند کرتے ہیں کہ اپنے فرزند کی تربیت کریں, اور ان کی خواہش بھی ہے کہ بیٹا پہلے مرحلے میں تو ظاہر ہے کہ وہ نماز پڑھے, پھر دوسرے مرحلے میں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, وہ تیسرے مرحلے میں کہ حرم بھی جایا کرے. ایک تمنا تو ہوگی نا بھائی, آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ دیندار بنیں, مجلسوں کے اندر آئیں, حسینیہ کے اندر آئیں, یہ آپ کی خواہش ہوگی. تو آپ مختلف طریقوں سے, ہیلوں سے, مختلف انسینٹیوز کے ذریعے سے ان کو لے کر آتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر اس کو چاکلیٹ بہت پسند ہے, تو آپ نے کہہ دیا کہ جناب چلیے ہم واپسی پر آپ کو چاکلیٹ کھلائیں گے, تو وہ چاکلیٹ بہت مؤثر ہوتی ہے, وہ بہت افیکٹیو ہوتی ہے. اگر کسی کو مثال کے طور پر فرض کیجیے کولڈ ڈرنک بہت پسند ہے اور کہیں کہ چلیے ہمارے ساتھ ہم آپ کو واپسی پہ کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں, تو یہ کولڈ ڈرنک بڑی افیکٹیو ہو جاتی ہے, ظاہر ہے کہ ایک انسینٹیو ہے. تو یقیناً ان تمام تر چیزوں کا اثر ہوتا ہے. دیکھیے برادران عزیز, شاید میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی ہو کہ دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے, یہ تو ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر اکرم پہلے کھانا نہ کھلاتے, ہیں بعد میں کرتے ہیں. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے وہ جو کم ٹو اسلام والی جو مثال تھی وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں, کینیا والا جو اپنا واقعہ تھا وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اب یہاں پر آئیے اور دیکھیے کیا ہوا کہ وہ آگے کاشف الغطا وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو چاہتا تھا کہ وہ حرم جائے, بچہ بڑا ہو چکا تھا, ٹین ایج میں آ چکا تھا, گرون اپ تھا. تو ہوا یہ کہ ایک فجر میں نے اپنے بیٹے کو بیدار کیا کہ بیٹا چلو اور ہم حرم امیر المومنین چلتے ہیں اور وہاں پر جا کر جماعت نماز میں شریک ہوں گے, حرم میں بھی جائیں گے, حرم میں مسجد ہے وہاں جائیں گے, جماعت نماز میں شریک ہوں گے. تو بیٹے نے مجھے کہا کہ ہاں بابا آپ چلیے میں پیچھے آتا ہوں. تو اس جملے کا تو کوئی مطلب ہوتا ہے نا, ظاہر ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ باپ کو ابھی تو یہاں سے ٹالا جائے, کہا بابا آپ چلیے میں پیچھے آتا ہوں. بڑا کامن سا ایک طریقہ کار, تو باپ تو بہرحال باپ ہوتا ہے, وہ تو سمجھتا ہے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے. تو اس نے کہا کہ بیٹا ہاں ہاں میں ویٹ کر رہا ہوں, تم اٹھ جاؤ تو پھر ساتھ ہی چلتے ہیں. نہیں بابا آپ چلیے میں بس تھوڑی دیر میں بھی پیچھے آتا ہوں. کہا کہ نہیں میں تھوڑا انتظار کر لیتا ہوں, ساتھ ہی چلیں گے باپ بیٹے تو اچھا رہے گا. کہا ٹھیک ہے بابا, آپ تو سمجھ گیا بیٹا کہ یہ باپ آج چلنے والا ہے نہیں. اچھا کوئی ایسی رف گفتگو بھی نہیں ہو رہی ہے, احترام بھی ہے باپ کا, اور بیٹے نے کہا اور باپ نے اصرار کیا تو بیٹا مان گیا. اب اس کے بعد وہ اٹھا, اٹھنے کے بعد وہ غسل خانے گیا, اس نے اپنے آپ کو آمادہ کیا, تیار کیا, اور پھر اس کے بعد باپ اور بیٹے دونوں جانے لگے. تو ابھی تو یہ باپ کے کہنے کی وجہ سے ساتھ چل رہا ہے. راستے میں چلتے چلتے ظاہر ہے کہ ذکر, اذکار, درود, تکبیر, یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ایک انسان صبح کے وقت تو بہت اچھا رہتا ہے کہ پروردگار عالم کو یاد کرنا. تو آگے کاشف الغطا ذکر و اذکار میں مصروف تھے, یہاں تک کہ حرم امیر المومنین آ گیا. اور جب حرم امیر المومنین آ گیا تو وہاں پر کچھ فقراء نظر آئے کہ جو بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے پاس کشکول بھی موجود تھا کہ جس کے اندر وہ ظاہر ہے کہ جو بھی ان کو کوئی امداد کر رہا تھا تو وہ اس کے اندر اس کو ایکسیپٹ کر رہے تھے. تو اب انہوں نے ایک جملہ کہا, اور وہ جملہ کیا تھا کہ بیٹے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو فقیر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا بیٹا ابھی بھی پوری طریقے سے موڈ میں نہیں ہے کہ ایک تو باپ نے اٹھا دیا, نیند خراب کی, پھر اس کے بعد وہیں پڑھ لیتا ہے, اب یہاں تک لے آیا ہے, اور پھر پتہ نہیں یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ فقیر بیٹھے بیٹھنے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, لیکن بول کچھ نہیں رہا, بدتمیزی نہیں کر رہا. مے بی ہی واز تھنکنگ ان سائڈ انٹرنلی, وہ سوچ رہا ہو. تو اس نے کہا کہ باپ باپ ظاہر ہے کہ فقیر کس لیے بیٹھے گا؟ فقیر اسی لیے بیٹھا ہے کہ کوئی آئے اور اس کو کچھ بھیک دے, کچھ امداد کرے, کچھ اس کو کنٹریبیوٹ کرے, اس لیے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر. باپ بتاؤ کہ یہ جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو کتنا اس کو مل جائے گا اس وقت, اس کو کتنا مل جائے گا؟ کہ بابا ممکن ہے کوئی درہم, دو درہم, تین درہم شاید مل جائے, کوئی ایک دو دینار مل جائے, اس لیے بیٹھا ہوا ہے یہاں پر. کہ نہیں نہیں یقینی طور پر بتاؤ, حتمن, یہ تو تم امکان کی بات کر رہے ہو نا, پروبیبلٹی کہ شاید اتنا مل جائے, شاید اتنا مل جائے. کہ نہ نہ حتمن, حتمن بتاؤ. کہ بابا حتمن کیا کہہ سکتے, شاید کچھ بھی نہ ملے اور شاید مل جائے, حتمی بات کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک درہم بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. اب جو جملہ انہوں نے کہا ہے وہ سیدھا دل کو چھو جانے والا. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ مشکوک فائدے کے لیے بستر چھوڑ کر یہاں پر آ کر بیٹھ گیا. اگر تمہیں اس ثواب کا یقین ہے جو حرم امیر المومنین میں پروردگار نے رکھا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ تم بستر پر سوتے رہو؟ یہ بھی تو یہاں پر اگر بیٹھا ہوا ہے نا ایک مشکوک فائدے کے لیے کہ شاید مل جائے, یقینی کچھ نہیں ہے, مگر اس شاید کے لیے اس نے اپنا بستر بھی چھوڑ دیا. ہم سے پہلے اگر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کس لیے؟ کہ دنیا کے کچھ دینار درہم اس کو شاید مل جائے, تو شاید کے لیے وہ یہاں پر آ سکتا ہے, تم یقین کے ساتھ یہاں پر نہیں آ سکتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مسئلہ علم کا نہیں, مسئلہ ہے نفس کا, مسئلہ ہے دل کا, کہ انسان اپنے دل کو منانے میں کامیاب نہیں ہو پاتا. اب آئیے اسی ٹائمنگ کے حوالے سے ایک اور چیز, اور یہ پھر ہمارے استاد جناب علامہ طالب جوہری صاحب, میں نے مختلف جگہوں پر اس واقعے کو پڑھا بھی, اس موضوع کی مناسبت سے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں. یہ ہے کھاردر کی بات, اور کھاردر وہ علاقہ ہے جو مجھے بہت محبوب ہے, جیسے کہ میرا بچپن وہیں پہ گزرا ہے, وہیں پر ہم لوگ کرکٹ بھی کھیلتے تھے, وہیں پر ہم لوگ لڑتے بھی تھے, وہیں پر دوستیاں بھی ہوتی تھیں, وہیں پر ہم لوگ نماز کے لیے بھی جاتے تھے, وہیں پر رضاداری بھی کرتے تھے, سب کچھ. جو کراچی سے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کھاردر کیا ہے. تو علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ وہ بھی کھاردر میں انہوں نے بہت وقت گزارا. ظاہر ہے کہ وہ تو بہت پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, میں تو 1975 میں اس دنیا میں آیا ہوں, تو وہ تو اس سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں. جناب مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب جو ان کے والد محترم تھے, وہ ہجرت کے بعد کراچی میں کھاردر میں ہی ایک مسافر خانہ ہے جس کا نام تھا نور باغ مسافر خانہ, وہاں پر وہ کچھ دیر کے لیے عارضی قیام انہوں نے کچھ دنوں کے لیے وہاں پر کیا, پھر اس کے بعد مکان میں شفٹ ہو گئے. تو علامہ طالب جوہری صاحب کئی دفعہ یہ کہا کرتے تھے کہ کھاردر میرا وطن ہے, اذرائے مبالغہ, وہ ایگزیجریٹ کر کے کہتے تھے کہ کھاردر تو میرا وطن ہے. تو ہوا یہ کہ کھاردر, کھاردر کے حوالے سے میں ایک جملہ یہ بھی کہا کرتا ہوں لیٹر نوٹ کے اوپر کہ الکھاردر مل کھاردر وما ادرا کا مل کھاردر, وہ جگہ مجھے بہت پسند ہے. تو ہوا یہ کہ علامہ صاحب نجف گئے, پھر نجف سے واپس آ گئے. کھاردر ہی کے اندر معصومین اسپتال جو حبیب گروپ کے سپرویژن میں چلا کرتا تھا اور ابھی بھی چلتا ہے, تو اس کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. معصومین کے نام پر ہی وہ معصومین اسپتال تھا, تو 14 معصومین کے نام بھی وہاں پر لکھے ہوئے, وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. تو ہوا یہ کہ علامہ صاحب جو تھے وہ واپس آ چکے تھے اور ان کی خطابت کافی مقبول بھی ہو چکی تھی, لوگوں کے درمیان معروف بھی ہو چکے تھے, اور حبیب گروپ کے اندر ایک شخصیت تھی جن کا بڑا رول تھا, سلیمان رحمانی صاحب مرحوم. تو مرحوم سلیمان رحمانی صاحب وہ اتنے کلوز تھے علامہ صاحب سے کہ یہ جملہ علامہ صاحب سے میں نے خود سنا کہ اگر اللہ نے مجھے سگا بڑا بھائی دیا ہوتا تو سلیمان رحمانی جیسا ہوتا, یعنی اتنا وہ ان کو لک آفٹر کرتے تھے سلیمان رحمانی صاحب. تو ہوا یہ کہ علامہ صاحب ہو گئے بیمار, بخار ہو گیا، کوئی اور النس عارض ہو گئی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے سلیمان رحمانی صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے تو ڈسکشن ہوا کہ بھائی آج تو میں بیمار ہوں، تو انہوں نے کہا چلیے چلیے علامہ صاحب میں آپ کو لے جاتا ہوں اسپتال، اور وہاں پر ایک بڑے ڈاکٹر ہیں ان کو میں وزٹ کرواتا ہوں۔ تو ان کو لے کر چلے گئے، معصومین اسپتال آ گئے، اور معصومین اسپتال میں جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سلیمان رحمانی صاحب تو خود حبیب گروپ کے اندر تھے، تو بڑی بے تکلفی تھی، اور ان کا اسٹائل بھی بڑا فرینڈلی ہوا کرتا تھا، اور بڑے وہ آؤٹ اسپوکن بھی تھے۔ تو ہوا یہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے کمرے کے اندر، ان ڈاکٹر صاحب کا نام مجھے معلوم ہے، میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ شیعہ بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ بہرحال بہت ان کا رول تھا۔ تو اب وہ دروازہ کھول کے اندر چلے گا، یا علامہ صاحب چلیے، اور پھر ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے دیکھا تو علامہ صاحب اور علامہ صاحب کی بیماری بھول گئے، کچھ اور ان کو یاد آ گیا کہ ماضی میں کوئی بات ہوئی ہوگی کہ جس میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ ایسے ریمارکس پاس کر دیے ہوں گے جو دین کے خلاف ہوں گے، جو خدا کے خلاف ہوں گے، تو وہ ان کو یاد آ گیا۔ تو آل ٹوگیدر وہ سب بھول گئے کہ علامہ طالب جوہری صاحب کو میں لے کر آیا ہوں دکھانے کے لیے کہ یہ بیمار ہیں، تو ان کے علاج کے لیے سب بھول گئے، اور بجائے اس کے کہ ان کی بیماری کا ذکر کرتے علامہ صاحب سے کہنے لگے، علامہ صاحب دس مین از این ایتھیسٹ، ہی ڈز ناٹ بلیو ان گاڈ، یہ خدا کو نہیں مانتا، یہ ایتھیسٹ ہے، یہ ملحد ہے، تو علامہ صاحب اس کا کچھ علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے آپ آئے تھے ان کا علاج کرنے کے لیے، تو ان کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب تھے، ہی فیلڈ آفینڈیڈ، جناب علامہ صاحب کے سامنے مجھے اس طریقے سے لیٹ ڈاؤن کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا نہیں علامہ صاحب، ابھی سلیمان رحمانی صاحب تو بولتے رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں خدا کا منکر ہوں، میں خدا کو تو مانتا ہوں، اسلام کو بھی مانتا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں نہیں سمجھ پاتا دین کی باتیں کچھ ایسی ہیں۔ تو علامہ صاحب ایک تو بخار، اس میں یہ بحث شروع ہو گئی، اچھا فرمائیے کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا علامہ صاحب مثال کے طور پر آپ اس کو دیکھیے کہ اب خدا کو اگر دن میں 5 نمازیں چاہیے، 17 رکعت نماز اگر خدا کو چاہیے، 5 نمازیں اگر خدا کو چاہیے، تو اب یہ کیا کہ پہلے فجر پہ 2 پڑھو، پھر اس کے بعد دوپہر کو 4 پڑھو، پھر عصر کی 4 پڑھو، پھر رات آتی ہے تو مغرب کی 3 پڑھو، پھر عشاء کی 4 پڑھو، اگر خدا کو چاہیے 17 رکعت نماز اور 5 نمازیں چاہیے تو بولنا چاہیے کہ جب تمہارا موڈ ہو، تمہارے پاس ٹائم ہو تو پڑھ لو، اب ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں، ابھی اٹھ کر 2 رکعت پڑھیں، کام دھندے کا ٹائم ہے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد عصر کی پڑھیں، پھر اس کے بعد تھک کے بھی گھر پر گئے ہیں تو پھر بولیں مغرب کی 3 پڑھو، پھر عشاء کی 4 پڑھو، اگر خدا کو 5 نمازیں چاہیے تو بس بولو نا کہ یار تم میرے بندے ہو، 5 نمازیں جب تمہارا موڈ ہو پڑھ لیا کرو، ختم۔ یہ پروردگار عالم کو کیا ہے کہ صبح کو یہ پڑھو، پھر دوپہر کو پڑھو، پھر رات کو پڑھو، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جو صاحب وہاں پر موجود تھے وہ خود رپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سن رہے تھے اور کچھ نہیں بول رہے تھے، اینڈ ناؤ وی ور ویٹنگ کہ علامہ صاحب کیا جواب دیتے، مگر جو بھی میں نے بات کی کہ ہر بات ہر موقع پر کہہ دینا اس بات کو ضائع کرنے کے مترادف، علامہ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہہ رہے کہ ہم حیران تھے کہ یہ اتنے حاضر جواب ہیں، تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ابھی یہ کچھ جواب دیں گے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اچھا اچھا صاحب ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو میں بیمار ہوں، بخار ہے، ذرا میرا معائنہ کریں، میرا معائنہ کریں۔ کہا کہ ہاں ہاں علامہ صاحب، یہ تو رحمانی صاحب نے بات کو ادھر سے ادھر کھینچ دیا، اس وجہ سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا، ورنہ ہاں ہاں اب بتائیے آپ کا کیا مسئلہ۔ اب دیکھیے بخار بھی ہے، یہ بھی ہے، تو اب انہوں نے اسٹیتھوسکوپ لٹکایا اپنا، اور پھر اس کے بعد وہ دل کی دھڑکن چیک کرنے لگے، پھر اس کے بعد بلڈ پریشر چیک کرنے لگے مثلاً، اور مثلاً تھرمامیٹر رکھا، بخار چیک کیا، جو ڈاکٹر عام طور پر کیا کرتے ہیں وہی سارے کام انہوں نے کیے، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے علامہ صاحب آئی ہیو گاٹ اٹ، سمجھ میں آ گیا، اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس کے مطابق آپ ذرا اس نسخے کو فالو کیجیے گا۔ ہاں بتائیے بتائیے کیا نسخہ ہے؟ کا نسخہ یہ ہے کہ یہ دوائیاں میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، یہ صبح ناشتے کے بعد آپ 2 گولیاں کھائیں گے، یہ صبح ناشتے کے بعد آپ نے 2 گولیاں صبح کو کھانی ہے، پھر اس کے بعد آپ جب لنچ کر لیں گے تو یہ گولیاں آپ کو لنچ کے بعد کھانی ہے، پھر اس کے بعد جب رات کو سونے سے پہلے کھانا وانا کھانے کے بعد پھر واپس آپ نے یہ گولیاں کھانی ہیں۔ آپ کا ذہن جا رہا ہے کس طرح؟ نہ کہ یہ آپ کو اس طریقے سے یہ نسخہ فالو کرنا ہے۔ اب علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر بتائیے گا کیا کہا آپ نے؟ کہا یہ صبح کو گولیاں کھانی ہیں، یہ دوپہر کو کھانی ہیں، اور یہ رات کو کھانی ہیں۔ کہا ڈاکٹر صاحب اگر یہ ساری صبح کھا لوں چلے گا؟ اگر یہ ساری گولیاں میں صبح کھا لوں تو چلے گا؟ کہا نہیں نہیں علامہ صاحب آپ کمال کرتے ہیں، ڈاکٹر میں ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی بیماری کے لیے گولیاں کس طریقے سے کھائی جائیں گی، یہ گولیاں کھانی ہیں اور اس نسخے کو فالو کرنا ہے، صبح کی گولیاں صبح کھائی جائیں گی۔ کہا اگر ساری دوپہر کو کھا لوں تو چلے گا؟ کہا نہیں علامہ صاحب دوپہر کو دوپہر کا ڈوز کھایا جائے گا، صبح کی گولیاں صبح، ساری رات کو کھا لوں تو چلے گا؟ کہا یہ نہیں ہوگا علامہ صاحب، جو بول رہا ہوں اس کو آپ فالو کریں، ڈاکٹر میں ہوں، یہ میرا کام ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ کو گولیاں کھانی ہیں۔ اب علامہ صاحب نے مسکرا کر کہا کہ جسم کے علاج کے لیے جو حق آپ ڈاکٹر کے لیے مانگتے ہیں، کم سے کم روح کے علاج کے لیے اتنا حق تو اپنے پروردگار کو دیجیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب برادران عزیز آپ غور فرمائیے، یہ جملہ پہلے کہہ دیا ہوتا تو شاید ڈاکٹر صاحب علاج بھی نہ کرتے، وہ نسخے کی نوبت ہی نہ آتی۔ لیکن اگر اس نسخے تک بات پہنچی ہے تو اس نسخے تک بات پہنچنے کے بعد اس کو کوریلیٹ کر کے ایک مناسب انداز سے اس بات کو بیان کر دیا گیا، تو وہ بات پہنچ بھی گئی اور بات ضائع بھی نہیں ہوئی۔ آپ نے غور فرمایا، وہی باپ جب وہ اپنے بیٹے کو اٹھا رہا تھا اسی وقت اس کو قوالی دینا شروع کر دے، سوتے رہتے ہو ایسا ہی کرتے رہتے ہو، اور اس کے بعد وہ بچہ اور زیادہ متنفر ہو جاتا۔ وہ لے گئے اور لے کر اس کو وہاں تک پہنچا دیا، پھر اس کے بعد فقرا کو دکھایا، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا، اس کے اندر اس کو انوالو کیا۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ بات زیادہ مؤثر نہیں ہوگی؟ اسی طریقے سے اگر آپ اس بات کو دیکھیں، آغا محسن کراتی والے، یہ تینوں مثالیں میں نے اسی لیے دی، اور یہ تینوں بالکل واقعات ہیں، یعنی صرف مثالیں نہیں ہیں، واقعات ہیں۔ کہ ان تینوں کے اندر آپ دیکھیں کہ آغا محسن کراتی کہ اگر انہوں نے انتظار کر لیا ہوتا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں انتظار کر لیتا تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا، کہ بجائے اس کے کہ میں اس کا دل توڑوں اور اس کو دین سے دور کر دوں، کہ نہیں اس کی تو کوئی اہمیت نہیں، اس کی اہمیت ہے، اس نے کسی حرام کی بات نہیں کی تھی۔ لہٰذا اگر کچھ مناسب وقت پر صحیح بات کو صحیح انداز سے کہہ دیا جائے، دیکھیے بات کا صحیح ہونا جتنا امپورٹنٹ ہے، صحیح انداز سے کرنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ بات کا فقط صحیح ہونا کافی نہیں ہے، صحیح بات کا صحیح ڈھنگ سے کیا جانا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیریٹو کا فقط ہونا کافی نہیں ہے، نیریٹو کو صحیح انداز سے ایکسپریس کرنا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ کہ انداز کیا ہے گفتگو کا، بات کرنے کا، بیان کرنے کا، وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ اگر ایک انسان کو لگے کہ ہاں یہ واقعی میرے لیے مفید ہے، مجھے سمجھانا چاہتا ہے، اور پھر بھی وہ قبول نہ کریں، تو اس کو آپ کہیں گے حجت تمام ہو گئی۔ لیکن اگر ہم خود یا اپنے نیریٹو کے اندر کمزور ہیں یا اپنے بیان کے اندر کمزور ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حجت تمام نہیں کی ہے، جان چھڑائی ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مبلغ جان چھوڑا رہا ہے، وہ جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا تھا کہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر، کہ حق کا پیغام پہنچانا ہے، صبر کا پیغام پہنچانا ہے، مگر حق کو حق کے طریقے سے پہنچانا ہے، صبر کو صبر کے ساتھ پہنچانا ہے۔ اگر جلد بازی کی جائے گی تو اس کا نتیجہ کبھی بھی پازیٹو نہیں نکلے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور اب بس برادران عزیز، آخری بات جو کل نامکمل رہ گئی تھی اس کو میں آپ کے سامنے کنکلوڈ کر دوں اور مصائب کی طرف ہم چلے جائیں۔ اور وہ کیا، میں نے کل گزارش کی تھی، لفظ صبر کے اندر اتنی وسعت پائی جاتی کہ یہ بالکل سینونیم بن جاتا ہے عمل صالح کا، بالکل مترادف، لا شک کفیے ولا ریب، کوئی شک نہیں، انڈاؤٹڈلی کہ لفظ صبر ایک صفت کو ڈپکٹ کرتا ہے، ایک صفت کو بیان کرتا ہے، ایک ورچو، ایک کوالٹی، ایک ایٹریبیوٹ جو انسان کے اندر ہوتا ہے، کہ اس کے اندر پیشنس ہے بے شک۔ مگر لفظ صبر کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے کہ جس کو آپ عمل صالح کہتے ہیں، پوری شریعت اس لفظ صبر کے ماتحت ہے۔ اور اس کو کس نے بیان کیا؟ خود مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی بحث اگر آپ کے ذہن میں کہ آمنو وعملوا الصالحات، اور کل میں نے گزارش کی تھی کہ آمنو ایمان کو آپ لنک کیجئے حق کے ساتھ، عمل صالحات عمل، عمل صالح کو آپ لنک کیجئے صبر کے ساتھ۔ یہ عمل صالح صبر کے ساتھ کیسے لنک ہوتا ہے؟ بس یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ الصبر و صبران، مولا کے اس بیان کی روشنی میں جناب آیت اللہ خمینی نے چہل حدیث کے اندر ایک پوری بحث ہے صبر کے حوالے سے۔ چہل حدیث بہت اہم کتاب، عرفان کے حوالے سے بھی، اخلاقیات کے حوالے سے بھی، معنویات کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے بہت اہم کتاب ہے، اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے لکیلی، یعنی انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو مل جائے گا۔ چہل حدیث، چہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے 40 احادیث، اور کئی علماء اور فقہا کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ 40 احادیث کو موضوع بناتے ہیں اور اس کے اوپر کتاب لکھتے ہیں۔ بہت بہت علماء نے یہ کام کیا، تو آغا خمینی نے بھی یہ کام کیا اور بہت اچھی کتاب لکھی۔ تو اس میں بھی انہوں نے مولا کے اس فرمان سے استفادہ کرتے ہوئے اس کو ایلیبریٹ کیا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ علامہ سید علی نقی صاحب کی تفسیر دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ مل جائے گا, اور اس کے علاوہ بھی کئی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا. ماخذ اس کا ایک نہج البلاغہ, اور وہ کیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں الصبر و صبران, کہ صبر دو طرح کے ہوتے ہیں. الصبر و صبران, صبر دو طرح کے ہوتے ہیں, علی المکروہ و علی المحبوب. میرے الفاظ میں بات وہی ہے جو مولانا ارشاد فرمائی کہ دو طرح کے صبر ہوتے ہیں, ایک اس پر کہ جو تمہیں بہت پسند ہے, محبوب, وہ تمہارا محبوب ہے مگر تم اس پر صبر کرتے ہو. یعنی کیا مطلب, پسند ہونے کے باوجود نہیں کریں تو آپ کیوں نہیں کریں گے؟ ایسا کیوں کوئی کرے گا کہ اگر اس کو پسند بھی بہت ہے پھر بھی اس کے بعد وہ نہیں کر رہا تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان کسی اور کو بالاتر محبوب مان لے, یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ بہت پسند ہے مگر میں کیا کروں, جو بالاتر محبوب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو پسند نہیں ہے تو جو مجھے پسند ہے اسے میں ترک کرتا ہوں اس لیے کہ وہ بڑا محبوب ہے اور اس کو وہ ناپسند ہے. تو مولا فرماتے ہیں یہ ہے الصبر علی المحبوب, کہ حرام تم نے دیکھا تم کو اچھا لگ رہا ہے مگر تم نے چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ اس کو پسند نہیں ہے, تو تم جو ریفرین کر رہے ہو اپنے آپ کو روک رہے ہو, تو یہ روکنے کی وجہ کیا ہے؟ روکنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس سے میں زیادہ پیار کرتا ہوں, جس سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں, وہ یہ پسند نہیں کرتا. ایک انسان ہے مثلا, خدا نہ کرے اگر کسی کو شراب بہت پسند, اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, مگر وہ کہے کہ نہیں میرے مولا کو ناپسند, میرے رسول کو ناپسند, آل محمد کو ناپسند ہے, سب سے بڑھ کر میرے خدا کو ناپسند. جب میرے خدا کو ناپسند ہے تو وہ ہے بالاتر محبوب, ان کی محبت کا میں دعوے دار ہوں, مودت کو اختیار کیے ہوئے ہوں, تو اب ان کی خاطر میں اس کو ترک کر دوں گا. تو یہ تم کو پسند ہے یا نہیں؟ کہ مجھے تو یہ بھی پسند ہے مگر اتنا میں جانتا ہوں کہ اگر ان کو نہیں پسند تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے لیے مفید نہیں ہو سکتا. اگر یہ کنکلوژن ہے تو میں ریفرین کر رہا ہوں اس سے ان کی خاطر, کہ یہ ہے الصبر علی المحبوب, کہ جو تمہیں پسند تھا وہ تم نے چھوڑ دیا اس محبت کی وجہ سے کہ جو بالاتر محبوب سے تمہارے دل میں تھی. اس کو کہا جائے گا الصبر علی المحبوب, کہ غیبت پسند ہے نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا, نقصان پہنچا کر میں فائدہ حاصل کر سکتا ہوں نہیں پہنچاؤں گا اس لیے کہ خدا کو ناپسند ہے. کہ یہ صبر کی وہ قسم ہے کہ جو الصبر علی المحبوب ہے. کہ دوسرا الصبر علی المکروہ, وہ جو مجھے ناپسند ہے مگر اس کو بہت پسند ہے, تو اس کی خاطر جو مجھے ناپسند ہے اس کو میں کرتے چلا جاؤں گا تو میں کیوں کروں گا جبکہ مجھے ناپسند ہے؟ کہ بالاتر جو محبوب ہے اس کو چونکہ پسند ہے لہذا اس کی خاطر میں اپنی ناپسند کو قربان کروں گا. اب آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ صبح کے بعد ہم کو تو سونا اچھا لگتا ہے, ہم کو تو سونا اچھا لگتا ہے, ہم کو تو نیند کرنا اچھا لگتا ہے, بستر چھوڑنا اچھا نہیں لگتا ہے, مگر پسند اس کی یہ ہے کہ اس وقت بستر چھوڑ دیا جائے, مسلح پر آیا جائے. تو اس کی خاطر چونکہ اس کو یہ پسند ہے لہٰذا میں اس کو قربان کر دوں گا. یہ قربانی اگر میں دے رہا ہوں تو کس حوالے سے ہے؟ کہ الصبر علی المکروہ, مجھے اچھا نہیں لگ رہا مگر میں اٹھ جاؤں, مجھے کھانا کھانا اچھا لگتا ہے مگر میں بھوکا رہ رہا ہوں, ماہ رمضان میں تو کیوں رہ رہا ہوں, میں صرف اس لیے کہ جو بالاتر محبوب ہے اس کو یہ پسند ہے کہ میں اس وقت بھوک کو قبول کروں, پیاس کو قبول کروں. اگر اس کو یہ پسند ہے تو اس کی خاطر میں اس کو قربان کروں گا. یہ ہے الصبر علی المکروہ. اس انداز سے اگر آپ دیکھیں برادران عزیز تو پوری شریعت اس ایک لفظ صبر کے ماتحت ہے. آپ نے غور فرمایا, اب یہاں پر یہ بحث اختتام کی طرف جاتی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان خسارے میں, زمانہ گزر رہا, گزرتا ہوا زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ سب کے سب خسارے میں, مگر وہ کہ جو ان حقیقتوں کو سمجھ لیں, آمنو وعملوا الصالحات, ایمان لے آئے, انسین ورلڈ کو اجمالاً قبول کرے, اگر وہ اس کو بھی قبول نہیں کرتا تو وہ ہمارا ایڈریس ہی نہیں, دین دا بک از ناٹ فار یو, اہل بیت از ناٹ فار یو, پھر پیغمبر اکرم آپ کے لیے نہیں ہے, پھر اس کے بعد دین و شریعت وہ کیوں ماننے لگا؟ پہلا مرحلہ کہ انسین ورلڈ سے وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے اجمالی طور پر تیار ہو کہ نہیں بابا معاملہ کچھ ہے, یہاں سے وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے. دین کہتا ہے دھوکہ مت کھانا, دین کے نام پر دھوکہ مت کھانا, ایمان کے نام پر دھوکہ مت کھانا, خدا کے نام پر دھوکہ مت کھانا, خدا کو خدا ماننا, خدا کے نام پر کسی اور کو مت مان لینا, فراڈ نہ ہونے پائے, کہا جس کو اس نے بنایا ہے اس کو ماننا، کسی اور کو چپکا مت دینا، بناؤ خود اور کہو کہ اس کا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ نہ تمہارے اجماع کی کوئی حیثیت ہے، نہ تمہارے شورا کی کوئی حیثیت ہے، نہ تمہارے قیاس کی کوئی حیثیت ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ ایمان کے نام پہ دھوکہ نہیں کھانا ہے، ہاں اپنے آپ کو انسین ورلڈ کے ساتھ، غیب کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اس طرح سے بھی نہ ہو کہ ہمت ہار جاؤ کہ کون اس جستجو کے اندر پڑے گا۔ نہیں، وہ تو تجسس ہم نے تمہارے اندر رکھا ہے، کیوریوسٹی تمہارے اندر ہے، وہ اسی لیے ہے کہ تم اپنے آپ کو کنیکٹ کرو، دھوکہ مت کھانا۔ اگر تم اپنی جینون کوشش کے بعد کہیں اگر پھسل گئے جس میں تمہارا جان بوجھ کر کوئی حصہ نہیں بائی چانس، تو پھر خدا معاف کرنے والا ہے، یہاں پر یقیناً مغفرت کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ کہ تم ہی سرنڈر کر دو، کوشش نہ کرو، یہ نہیں چلے گا۔ دھوکہ مت کھاؤ، جو خدا واحد ہے اس کو قبول کرو، اور پھر اس کے بعد اس کے ہادیوں کو قبول کرو، سمجھو کہ اس کی بارگاہ میں جانا ہے، تمہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا۔ جب ان ہادیوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ گے تمہارے سامنے بیٹر پکچر آ جائے گی کہ کیا عمل کرنا ہے، وہ عمل صالح ہے۔ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ان کا چارٹ تمہارے سامنے آ جائے گا، اب اس کو فالو کرتے چلے جاؤ۔ بٹ اس کے بعد دائیں دیکھو بائیں دیکھو، تمہاری فیملیز بھی ہیں، تمہارے امیجیٹ ریلیٹیوز بھی ہیں، تمہارے نیبرز بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، احبا بھی ہیں، اعزہ بھی ہیں، اقربا بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ جو ایمان تم تک پہنچ چکا ہے اس پیغام حق کو دوسرے تک پہنچاؤ، اور جو عمل صالح تم تک پہنچ چکا ہے اسے بھی دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ پیغام صبر ہے جو صبر کے ساتھ دیا جائے۔ اس پیغام کو پہنچانا ہے مگر جلد بازی نہیں کرنی، اس کے اندر حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ اپنی بات کو پہنچاؤ، اپنے گھر والوں تک بھی اور دوسروں تک بھی۔ جب تم بیدار ہو جاؤ تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تمہاری بیداری کے ساتھ ساری دنیا بیدار نہیں ہو گئی ہے۔ تم جب سوئے ہوئے تھے تو بہت سے بیدار تھے جو تمہاری بیداری کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ حکمت کے ساتھ تمہیں جگانا چاہتے تھے، تم حکمت کے ساتھ دوسروں کو جگانے کی کوشش کرو۔ وہ اگر جلد بازی کرتے تو تمہارے دل میں دین کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی، اور اب تم اگر جلد بازی کرو گے تو تمہاری وجہ سے دوسروں کے دل میں دین کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو ہم تم کو بھی دیندار دیکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی دیندار دیکھنا چاہتے ہیں، ہم جلد بازی نہیں چاہتے، ہاں ہم سستی بھی نہیں چاہتے۔ وہی والی بات کہ نہ وقت سے پہلے پھل توڑو، نہ وقت کے بعد پھل چھوڑو۔ صحیح وقت پر صحیح بات کہو اور صحیح انداز سے کہو۔ تمہارا نیریٹو بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے اور تمہارا بیان کرنے کا ڈھنگ بھی مناسب ہونا چاہیے۔ یہ ہے پوری سمری اور خلاصہ جو بریفلی میں نے آپ کے سامنے گزارش کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب عمل اس انداز سے ہو تو کیوں افیکٹو نہیں ہوگا، مجھے بتائیے، انصاف کی بات۔ حسین ابن علی، آخری عمل ہے سجدہ، آخری عمل ہے سجدہ، سید سجاد حسین کی شہادت کے بعد پہلا عمل سجدہ، کمال ہے۔ یعنی حسین ابن علی کا جو آخری عمل ہے وہ سجدہ، عاشور کے دن عصر عاشور حسین ابن علی نے سجدے میں جان دیا، اور یہ جملہ کا، الہی قد وفیت بعہدی فوف بعہدک، اے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ ذرا مناجات کی ڈیپتھ دیکھیے اور قربت کی معراج دیکھیے کہ جہاں شمر کا خنجر چل رہا ہو اور حسین یہ جملہ کہہ رہے ہوں، الہی قد وفیت بعہدی فوف بعہدک، اور پھر اس کے بعد وہ بیمار امام شام غریبہ کے مصائب کے بعد جب اس کو موقع ملا ہے اس نے سجدہ کیا، اور یہ جملہ کہ لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ شکرا شکرا، یہ علماء اہل سنت نے لکھا کہ شام غریبہ کے مصائب کے بعد سید سجاد نے باقی تمام رات ایک سجدے میں گزاری۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شام غریبہ میں زینب کیا کر رہی تھی؟ بے شک بچوں کو جمع کر رہی تھی، بے شک جلے ہوئے خیموں سے سید سجاد کو باہر لا رہی تھی، بے شک بھائی کا ماتم کر رہی تھی، بے شک آنسو بہا رہی تھی، بے شک جناب زینب نے مقتل میں آ کر حسین کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا تھا، اور یہ جملہ کہا تھا اللہم تقبل منا هذا القربان، اے پروردگار آل محمد کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ مذاق نہیں ہے، ایک خاتون کا مقتل میں آنا اور حسین کے لاشے کو یوں خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ جیسے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ مگر ان تمام چیزوں کے بعد ایک کام اور ہے جو جناب زینب نے کیا، اور وہ پتہ چلا زندان شام میں۔ کمال ہے، زندان شام میں پتہ چلا۔ کیا پتہ چلا؟ جب سید سجاد نے جناب زینب کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جناب زینب کو سید سجاد نے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز شب، نماز تہجد۔ اور اس موقع پر سید سجاد کہتے ہیں، پھوپھی اماں، آپ نے تو شام غریبہ میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی۔ تو ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ جناب زینب نے شام غریبہ میں بھی نماز میں کسی قسم کی کمی نہیں کی، کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ پیاسی تو اس وقت بھی تھی، بھوک تو اس وقت بھی تھی، تین دن کی بھوک، تین دن کی پیاس۔ مگر ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ زندان شام کی بھوک اور پیاس یہ کتنی بڑھ گئی۔ سید سجاد کہتے، پھوپھی اماں، آپ نے تو شام غریبہ میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، اس وقت آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ کہا کہ ہاں بیٹا، جانے دو، پوچھ کر کیا کرو گے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں، بتائیے کیا سبب ہے؟ تو جناب زینب کہتی ہیں، بیٹا، جو غذا آتی ہے، جو پانی آتا ہے، وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی پورا نہیں ہو پاتا۔ میں اپنے حصے کی غذا بھی بچوں کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ میری سکینہ دونے والے اور کھا لے، میرا باقر کچھ اور کھا لے۔ اب بیٹا جسم میں اتنی ناتوانی اور کمزوری آ چکی ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز، واجب نماز تو پھر بھی کھڑے ہو کر پڑھ لیتی ہوں، لیکن یہ کہ نماز شب اور نافلہ میں اسے بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں۔ یہ آل محمد میں قیامت ہے۔ اگر بیٹھ کر نماز آپ پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھیں، اس کا مطلب یہ کہ قیامت ہے۔ تو جناب زینب کہہ رہی ہیں، بیٹا، نافلہ نمازوں کے لیے میں کھڑے ہونے کی سکت اپنے اندر نہیں پاتی، تو پھر میں بیٹھ کر نماز پڑھوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ جناب زینب جو بچوں کی بھوک اور پیاس کو اتنا زیادہ محسوس کر رہی ہیں، یعنی ابھی بھی کھانا پانی اس طریقے سے نہیں آیا، کمال نہیں ہے کہ جب رہائی کا پیغام آیا ہے تو اس موقع پر جناب زینب نے کیا کہا؟ آپ ترتیب سے جانتے ہیں کہ جب پیغمبر آیا اور اس نے کہا فرزند رسول، آپ کو یزید نے بلایا ہے، تو اس وقت تو جناب زینب پہلے تو لپٹ گئیں کہ بیٹا، میں تجھے اچھا اکیلا نہیں جانے دوں گی، حسین نے تجھے میرے سپرد کیا ہے، تو میری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے جناب زینب کے، جس نے زمانے کے امام کو تحفظ فراہم کیا۔ علم امامت سے سید سجاد جانتے ہیں، کہتے ہیں، پھوپھی اماں، نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اس وقت نگرانی کی کوئی بات نہیں ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ امام نے کہہ دیا، جناب زینب دستبردار ہو گئیں اس مطالبے سے اور کہا، جاؤ بیٹا اللہ کی امان میں۔ اور اب سید سجاد ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے جب دربار میں گئے ہیں، تو آج یزید کمزور ہو چکا ہے۔ جناب زینب کے خطبے کے بعد، سید سجاد کے خطبے کے بعد، اور سکینہ کے گریے اور سکینہ کی شہادت کے بعد یزید کمزور ہو چکا ہے، بہت کمزور ہو چکا ہے۔ لوگ بغاوت کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اے یزید، اگر آل محمد کو اب رہا نہ کیا تو پھر بغاوت ہوگی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آل محمد ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے ترک و دہلم کے کوئی قیدی ہیں۔ تو نے آل محمد کو، خاندان رسول کو اس طرح سے قید کیا ہوا ہے۔ اور اب جب سید سجاد آئیں تو یزید کھڑے ہو کر استقبال کرتا ہے، کمزور ہو چکا ہے اپنی سیاست کے لیے مصلحتاً، اور کہتا ہے، فرزند رسول، آئیے آئیے میرے پاس آئیے، میں آپ کو تخت پر بٹھانا چاہتا ہوں، ساتھ بٹھانا چاہتا ہوں۔ تو سید سجاد نے ایک جملہ کہا، یزید، اس تخت پر کم از کم میں تو نہیں بیٹھوں گا۔ کہا فرزند رسول، کوئی خاص وجہ؟ کہا تو بھول سکتا ہے، میں نہیں بھول سکتا۔ یہ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے کہ اسی تخت کے نیچے تشت میں میرے بابا کا سر رکھا گیا۔ اس موقع پر یزید اپنے شطرنج میں مصروف تھا، اپنے لہو و لعب کے اندر مصروف تھا۔ اور عزیزان، جملے تو اس کے علاوہ بھی بہت سخت ہیں، میں ہمت نہیں رکھتا کہ اس وقت میں ان جملوں کو بیان کروں۔ شراب پیتا جا رہا ہے، وہ شراب کے نشے میں دوت ہے، اور اس نے ایک ایسی گستاخی کی جس کو میں اس وقت بیان نہیں کر رہا۔ لیکن بہرحال سید سجاد کہتے ہیں، یزید، تو بھول سکتا ہے، میں تو نہیں بھولا ہوں، مجھے تو یاد ہے کہ میرے بابا کا سر تشت میں رکھا ہوا تھا، تو تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور سر حسین اس تشت میں تیرے تخت کے نیچے رکھا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد سامنے لا کر جو تو نے چھڑی کے ساتھ بابا کے لبوں کے ساتھ گستاخی کی، میں نہیں بھول سکتا۔ اس وقت فرزند رسول، جو ہوا سو ہوا، بہرحال ہم پسند کرتے ہیں کہ آپ کو رہا کر دیا جائے، اگر آپ قبول کریں تو ہم رہا کرنا چاہتے ہیں۔ تو سید سجاد نے کہا، کربلا کے بعد میں نے کوئی فیصلہ اپنی پھوپھی کے مشورے کے بغیر نہیں کیا، میں پہلے جا کر پھوپھی سے مشورہ کروں گا، اگر وہ قبول کریں گی تو ہم رہائی کو اختیار کریں گے، ورنہ اسی زندان کے اندر ہم اپنی جان دے دیں گے۔ واپس آئے سید سجاد اور جناب زینب سے کہا کہ پھپھی اماں حاکم رہا کرنا چاہتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جناب زینب نے کہا کہ بیٹا ہماری چند شرطیں ہیں، ان سے کہو کہ ان شرائط کو پورا کیا جائے۔ ذہن میں کیا آتا ہے کہ جو بیوی بی بھوک اور پیاس سے اتنی متاثر ہے تو پہلے تو یہ کہا جائے گا کہ ہمیں پیٹ بھر کر کھانا تو دیا جائے، ہمارے بچوں کو غذا تو دی جائے۔ مگر جناب زینب نے جو پہلی بات کہی وہ یہ ہے کہ یزید سے کہو کہ ایک مکان کا انتظام کیا جائے کہ جہاں پر ہم اپنے پیاروں کو جی بھر کر رو سکیں، ہم ان کا ماتم کر سکیں۔ اب تک تو ہم اپنے پیاروں کو جی بھر کر رو نہ سکے، ایک مکان کا انتظام کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے تبرکات لوٹے گئے ہیں، ان لوٹے ہوئے تبرکات کو واپس کیا جائے، جو ہمارے شہداء کے کٹے ہوئے سر ہیں ان سروں کو واپس کیا جائے۔ سید سجاد واپس گئے، یزید کے سامنے وہ شرائط رکھی گئیں، شرائط قبول کی گئیں، اور اب جب حداد کو بلایا گیا، آہنگر کو بلایا گیا، بلیک اسمتھ کو بلایا گیا تاکہ سجاد کے توق کو اتارا جائے، ہتھ کڑیوں کو کاٹا جائے، تو عجیب جملہ ہے کہ جب توق اتارا گیا تو گلے کی کھال بھی ساتھ اتر گئے، گوشت اتر رہا ہے۔ اور اب ایک مکان کا انتظام کیا گیا جس مکان کے اندر بیبیاں جمع ہوئیں اور شام کی عورتیں بھی آ گئیں، اور جب شام کی عورتیں بھی آ گئیں، بیبیاں بھی آ گئیں، اور اب لوٹے ہوئے تبرکات آنا شروع ہوئے، تو جناب زینب کے سامنے ان تبرکات کو ڈھیر کر دیا گیا۔ تو جناب زینب نے ان تبرکات میں سب سے پہلے ڈھونڈ کر علم کو اٹھایا اور کہا بیٹا سید سجاد، میرے عباس کا علم اس مکان کی چھت پر نصب کیا جائے، میں اپنے عباس کے علم کے سائے میں اپنے حسین کا ماتم کرنا چاہتا ہوں۔ سید سجاد جی پھوپھی اماں جیسا آپ فرمائیں، اور پھر اس کے بعد وہ علم نصب کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جناب زینب پھر ڈھونڈنا شروع ہوئیں، اور ان تمام تبرکات میں ایک خون بھرا کرتا اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے لگا کر رونے لگے۔ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ اس کرتے کو پہچانتی ہیں؟ کہا بیٹا میں نہ پہچانوں گی، میں نہ پہچانوں گی، ماں فاطمہ زہرا اس کرتے کو سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی۔ یہ کرتا وہ ہے کہ جو بھائی کے جسم پر وقت شہادت موجود تھا، کیا میں اس کرتے کو نہ پہچانوں گی؟ میں اسے تبرک کے طور پر لے جاؤں گی، نانا کی خبر پر رکھنے کے لیے لے کر جاؤں گی۔ یہ جناب زینب نے کہا، اور اب اتنی دیر میں کہ جب تبرکات کو دیکھا جا رہا تھا کٹے ہوئے سر آنا شروع ہوئے، اور جب کٹے ہوئے سر آنا شروع ہوئے تو ان سروں میں سے ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کے سر کو لیا اپنی گود میں اور ماتم شروع کیے۔ لیلا کی گود میں اکبر کا سر ہے، فروا کی گود میں قاسم کا سر ہے، ام کلثوم کی گود میں عباس کا سر ہے، اور اچانک جب سر حسین آیا تو ساری بیبیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئے۔ پہلے تو زیارت پڑی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور اس کے بعد ماتم شروع ہوا، واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ۔ اور شام کی عورتیں جو بہت متاثر ہو رہی تھیں اور آنسو بہا رہی تھیں، پرسہ دے رہی تھیں، وہ شام کی عورتیں دیکھتی ہیں کہ دو ننھے سر ایسے ہیں کہ جن کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں، تو کہا بیویوں کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ زینب کہتی ہیں کہ ارے یہ میرے اون محمد ہیں۔ کہا بیوی پر ان کا ماتم کیوں نہیں کرتی؟ کہا ان کو میں نے حسین پر صدقہ کر دیا، پہلے اپنے ماں جائے گا تو ماتم کر لوں، پھر صدقہ ہونے والے بچوں کا ماتم کروں گی۔ یہاں تک کہ 3 دن کی عزاداری کے بعد جب سواریاں تیار ہو گئیں، محملیں تیار ہو گئیں، تو سید سجاد نے آ کر اطلاع دی، پھوپھی اماں محملیں آمادہ ہیں، آراستہ ہیں، تیار ہیں، چلیے تاکہ وطن کو جا سکیں۔ جناب زینب باہر تشریف لائیں اور دیکھا کہ محملیں ہیں، ریشمی پردے ہیں، ریشمی محملیں ہیں۔ جناب زینب نے یہ منظر دیکھا، واپس اس مکان کے اندر آ گئے۔ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں کوئی خاص بات؟ کہا کہ بیٹا یہ اب ان ریشمی پردوں میں بیٹھنے کے زینب قابل نہیں رہی ہے، ان پردوں کو تبدیل کیا جائے، حریر و دیبا کے پردے نہیں چاہیے، سیاہ محملیں ہوں، سیاہ علم ہو، سیاہ پرچم ہو، ہم سوگ کی حالت میں ہیں، ہم عزاداری کی حالت میں ہیں، اس انداز سے ہم یہاں سے رخصت ہوں گے۔ پردے تبدیل کروائے گئے، رنگ بدلوائے گئے، سیاہ علم، سیاہ پرچم، سیاہ اماریاں، اور اب ساری بیبیاں ان سواریوں کے اوپر سوار تو ہو گئیں، مگر جب جانے لگے تو جناب زینب نے کہا بیٹا ذرا زندان شام کے پاس پہلے لینا، ہم ذرا اپنی امانت سے بھی رخصت ہو لیں۔ سواریاں چلیں اور زندان شام کے پاس کچھ دیر کے لیے سواریوں کو روک دیا گیا، اور جب سواریوں کو روک دیا گیا تو بوجھل قدموں کے ساتھ جناب زینب زمین پر آئیں، سید سجاد بھی آہستہ آہستہ چلنے لگے، شام کی عورتیں بھی، میرا دل کرتا ہے کہتا ہے کہ جناب رباب ضرور ساتھ ہوں گے۔ اور اب آہستہ آہستہ زندان کے اندر داخل ہوئے اور وہ قبر نظر آئی جو سکینہ کی قبر تھی، وہ خبر نظر آئے. بس عزیزوں آخری جملے ہیں. سید سجاد نے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ جن کو سوائے آپ عشق کے اور کچھ دوسرا نام نہیں دے سکتے. سید سجاد نے قبر کو دیکھا اور کہنے لگے, اے میری جان سکینہ, اے میری پیاری بہن سکینہ, اے میری نادان سکینہ. سکینہ, کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک میں تجھے گود میں نہ اٹھا سکا, تجھے اذیت بھی ہوئی, تجھے تازیانے بھی لگے, تجھے تماچے بھی لگے, نہ بھائی تجھے گود میں لے سکا, نہ بھائی تجھے سینے سے لگا سکا. سکینہ تجھے معلوم ہے نا کہ بھائی مجبور تھا, بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, بھائی کے پیروں میں بیڑیاں تھیں, بھائی تجھے گود میں نہ لے سکا. مگر سکینہ آج میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں, اگر چاہو تو آج میں گود میں لے سکتا ہوں, آج اگر چاہو تو بھائی آغوش میں لے سکتا ہے, میں تجھے اٹھا کر یہاں سے لے جا سکتا ہوں. سکینہ کیا میرے ساتھ چلو گی؟ بھائی اپنی بہن کی خبر کو مخاطب کر کے یہ باتیں کر رہے تھے. اور ایسے میں جناب زینب نے کہا, سکینہ پھوپھی بہت شرمندہ ہے, تجھے یار یہاں پر لے کر تو آئی مگر یہاں تنہا چھوڑ کر جا رہی ہے, مگر سکینہ پھوپھی وعدہ کرتی ہے کہ واپس یہاں پر آئے گی اور اپنی بچی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اسی شام میں رہے گی. میں اپنی بچی کا ساتھ دینے کے لیے واپس اس شہر دمشق کے اندر آؤں. جو شام کی عورتیں ہیں وہ یہ سارے جملے سن رہی تھیں اور ان بیویوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا, شہزادی ہمارے لیے کوئی خدمت ہے, شہزادی ہمارے لیے کوئی خدمت ہے. بس آخری جملہ. تو جناب زینب نے کہا, بیویوں بس اتنی ایک گزارش ہے کہ یہ جو ہماری بچی ہے نا, یہ اندھیرے سے بہت ڈر جاتی تھی. تم کو معلوم ہے کہ چھوٹے بچے اندھیرے سے ڈر جاتے ہیں, یہ بچی بھی اندھیرے سے ڈر جاتی تھی. اگر ہو سکے تو بس اتنا احسان کرنا کہ جب شام ہو جائے تو یہاں پر آ کر ایک چراغ روشن کر دینا کہ میری بچی کو اندھیرے سے ڈر نہ. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما, ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ما تم حسن.